يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما محترم حاضرین, میرے سامنے جو اوراق ہیں یہ الجزائر کے ایک بڑے مشہور بڑے عالم شیخ عبد المالک رمضانی کی کتاب کا ایک حصہ ہے, جس میں انہوں نے بہت ہی شاندار کتاب اور شاندار مواد کے بعد نوجوانوں اور مسلمانوں کو بطور تربیت درس کے کچھ خلاصہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اور شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی ان دونوں کی تحریر کے حوالے سے بیان کی. مجھے بہت پسند آیا اور محسوس ہوا کہ آج ان دروس کی جو ان باتوں میں اس اقتباس میں بیان کیے گئے ہیں ہمارے اور آپ کے ماحول کے لیے بڑی مفید باتیں ہیں. چنانچہ انہوں نے علامہ ابن قیم کے عنوان کا ذکر کیا کہ کیفا تصلح حالک, ہم اپنے حالات یا حال کو, زمانہ حال کو اور اپنے حالات کو کیسے سوارے سدھارے. چنانچہ اس ضمن میں ان کی عبارت اس طرح شروع ہوتی ہے کہ آئیے, علامہ ابن قیم خطاب کر کے کہتے ہیں ہلما آؤ, ہم اللہ تبارک و تعالی کے پاس حاضر ہوں اور اللہ تبارک و تعالی کے جوار میں, پڑوس میں, یعنی دار السلام جنت میں ہم گھر بنائیں, اور اس گھر بنانے میں ہمیں کوئی مشکل, پریشانی, تھکن اور بہت بڑی مشقت کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور وہ کیسے کہ اس کا سب سے آسان اور باسہولت طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو وقت ہے دو وقتوں کے بیچ میں, ہمارے اور آپ کے پاس دو وقتوں کے بیچ کا ایک وقت ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہی ہماری زندگی ہے, ہمارا حال ہے, زمانہ حال, پریزنٹ. جو گزر چکا وہ ماضی ہے, جو مستقبل ہے آنے والا وہ مستقبل ہے, اور جس کو ہم سامنا کر رہے ہیں, جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں وہ حال ہے. اور اگر غور سے دیکھیں تو ہماری زندگی ہمارا حال ہی ہے. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ماضی ہاتھ سے چلا گیا, گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں, اور مستقبل کا ہمیں علم نہیں اور کب تک ہوگا یہ کوئی جانتا نہیں. جو ہمارے سامنے ہے وہ زمانہ حال ہے, لیکن علامہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو وقت گزر گیا آپ اس کی بھی کچھ اصلاح کر سکتے ہو, توبہ کے ذریعے, ندامت و استغفار کے ذریعے. ہاں, اور توبہ و استغفار کر کے آپ اپنا ماضی صاف کر سکتے ہو, جبکہ اس میں آپ کو کوئی تھکن, بہت بڑی دقت و پریشانی بھی لاحق نہیں ہونی ہے. بس آپ کو سچے دل سے توبہ کرنی ہے, اللہ کے جناب میں معافی مانگنی ہے. یہ عمل ہے دل کا, اس میں کوئی خرچ نہیں ہو رہا ہے. ہاں, حقوق العباد میں اگر کچھ لینا دینا ہے اور آپ وہاں کسی کا حق دے رہے ہیں تو یہ خرچ بھی آپ کو بھاری اس لیے نہیں پڑنا چاہیے کہ جس کا حق ہے اس کو ادا کرنا ہی ہے. تو اس میں بھی یہ عملی ایک دل کا عمل ہے, اس میں کوئی بڑی پریشانی کی بات نہیں ہے. شیخ عبد المالک اس پر رک کے درمیان میں تبصرہ کرتے ہیں, بڑی پیاری بات کہی کہ آپ غور سے دیکھیں کہ یہ کہا جا رہا ہے, اور عام طور سے محاورہ ہے, عربی کا ایک محاورہ نقل کیا, جیسے میں نے ابھی اردو کا ایک مصرع پڑھا کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں, جو ماضی ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, اس کو ہم لوٹا نہیں سکتے. بالکل صحیح بات ہے, وقت کو اگر ہم نے استعمال نہیں کیا, آپ وقت کو نہیں استعمال کریں گے تو وقت آپ کو کاٹ دے گا, اگر وقت کو آپ نے نہیں کاٹا تو وقت آپ کو کاٹ دے گا. بالکل صحیح ہے, لیکن شیخ کہتے ہیں کہ توبہ کرنے والے اس سے مستثنی ہیں. لوگوں کے ہاتھ سے جو وقت چلا گیا چلا گیا, اگر کوئی بندہ مومن ہے اور وہ حقیقی طور سے اللہ کے جناب میں سچی توبہ کا جذبہ لے کر حاضر ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک طریقے سے ماضی موجود ہے. ماضی میں جو گناہ، غلطیاں، غفلتیں انسان سے سرزد ہو چکی ہیں، اگر وہ انتہائی اخلاص کے ساتھ توبہ کی شروط کے ساتھ اللہ کے جناب میں توبہ استغفار کرتا ہے تو اپنے ماضی کو بھی سنوار رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ موقع اور چانس دیا ہے. دنیا میں کوئی شخص گئے حالات کو سدھار نہیں سکتا، لیکن توبہ و استغفار کے ذریعے سے ہم اس کو سدھار سکتے ہیں. سوچئے کہ یہ کتنی صحیح حکمت کی بات ہے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے ارشادات اس سلسلے میں ہمیں جو ہے رہنمائی کرتے ہیں. ایک شخص نے زنا کیا، قتل کیا، اس سے بھی بڑھ کر شرک اور کفر کا ارتکاب کیا، لیکن اگر وہ سچی توبہ کر رہا ہے تو نہ صرف یہ کہ جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں وہ معاف ہو رہی ہیں، صاف ہو رہی ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے تعلق سے یہ بھی کہا کہ ان کی سیئات کو، برائیوں کو اللہ تعالیٰ بدل کے نیکیوں اور حسنات میں بدل دیتا ہے. معمولی بات نہیں ہے، معمولی انعام نہیں ہے رب العالمین کا ہم پر اور آپ پر یہ جو موقع دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ والذین لا یدعون، میں نے جو آیت پڑھی سورہ فرقان کے آخر کی، جس میں رحمان کے بندوں کی علامتیں بتانے کے بعد اللہ نے فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. ہاں، ابھی مجھے آگے بڑھنا چاہیے لیکن رہا نہیں جا رہا ہے. ہم لوگ پہنچے، گاڑی سے اترے اور سامنے دیکھا مزار. ہو سکتا ہے یہاں آواز پہنچے برا لگے، لیکن کسی کے برا لگنے سے ہمارے نبی کی یہ سنت نہیں ہے کہ بات کو، دعوت کو روک دی جائے. ہاں، یہاں ہمارے پڑوس میں شرک ہو رہا ہے، لوگ یہاں خاموش ہیں، معلوم نہیں کون کون سی مصلحت اور کیا کیا سوچ کر گزر جاتے ہیں. اور اگر کہیں کسی مسلم حکمران سے، جماعت کے بڑے سے کوئی بات ہوتی ہے تو یہاں گھر میں بیٹھ کے بلا حالات کو جانے ہوئے تبصرے کرتے ہیں کہ ان کو یہ کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کیا، سعودی عرب کو ایسا کرنا تھا وہ نہیں کیا، آپ کے پڑوس میں شرک ہے آپ نے کیا کیا؟ کبھی فکر ہوئی کہ ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا تھا، حضرت علی نے ابو الحیاج کو بھیجا تھا کہ پختہ قبروں کو توڑ دو، پہلے دماغ بنائیں، کم سے کم دماغ بنانے والا کام کر سکتے ہیں. کتنے لوگ ہیں، جتنے لوگ یہاں سعودی کے خلاف تبصرہ کرتے ہیں ان سے پوچھئے کہ کتنے لوگوں نے اسے توڑنے کی کوشش کی، اور اگر نہیں کی ہے تو انہیں کوئی تبصرہ کرنے کا کسی بھی مسلمان پر حق نہیں ہے. شرک پر اگر آپ کی پیشانی میں بل نہیں آتا تو آپ جھوٹا مظاہرہ کرتے ہیں اسلام پسندی کا. یہ میرا اپنا خیال ہے، اور خیال کی بنیاد یہ قرآن و حدیث کی دلیل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی پیغمبر، صحابہ کرام، انہوں نے کبھی شرک کو برداشت نہیں کیا. خیر، فی الحال ہمارا موضوع وہ نہیں ہے، لیکن یہ آج سامنے آیا تو میری نظر پڑ گئی اور بات کچھ نکل گئی. انشاءاللہ آگے کچھ گفتگو کریں گے. اللہ نے فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے. ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور کسی ایسی جان کو نہیں مارتے جس کو اللہ نے حرام کیا، ہاں حق کے ساتھ مارتے ہیں. اس تفصیل کا اور تفسیر کا فی الحال موقع نہیں کہ حق کے ساتھ تین لوگوں کی جان کو جائز قرار دیا گیا، مرتد ہو جائے، زان شادی شدہ زنا کرنے والا ہو یا کسی ناحق کو قتل کرنے والا ہو، لیکن ان لوگوں کو بھی پورے عالم اسلام میں جو تحریکیوں نے فساد مچا رکھا ہے اس طریقے سے نہیں. یہ ہم نے کہا مرتد کی سزا قتل ہے، لیکن آپ اب ہر ہم چلتے چلتے بول دیں یہ مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، کسی کو بھی گولی مار دو، بم دھماکے کر دو، یہ جائز ہے؟ یہ شرعی طریقہ ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم ہے. دنیا کا کوئی عالم نہیں کہہ سکتا، اور جو کہتا ہے وہ چاہے جتنا بڑے القاب لگتے ہوں، دانشور، مفکر، فلاں اور فلاں، اس کی کتنی بڑی موٹی چوڑی تفسیریں ہوں 50 جلدوں میں، وہ جاہل آدمی ہے جو قرآن حدیث کو جانتا ہی نہیں ہے، اس کے اسکولوں میں مزاج تو واقف ہی نہیں ہے، اور پھیلا رکھا ہے اس فساد اور گمراہی کو نوجوانوں میں جوشیلے اور جذباتی انداز میں. یہ حق قاضی کا ہے، حاکم کا ہے، جس کے پاس قوت نافذہ ہے. ایک عام آدمی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ چلتے چلتے کسی کو کافر مرتد قرار دے، فتویٰ دے دے اور اس کو گولی مار دے دے. کتنا فساد پھیلے گا، اور پھیلایا ہے لوگوں نے. عالم اسلام کے ماضی قریب کے چند سالوں پیشتر سے اب تک کے واقعات کا مطالعہ کیجئے. اسلام پسندی کے نام پر اسلام کو بدنام اور رسوا کرنے کے سارے انتظامات کیے ان اسلام پسندوں نے. اسلام کے نام کے ساتھ اسلام کو اور مسلمانوں کو جو نقصان انہوں نے پہنچایا ہے پوری تاریخ میں شاید دوسروں نے نہیں پہنچایا ہوگا. بدنامی کے اعتبار سے دعوت میں رکاوٹ پیدا, اور خود مسلمانوں میں جو سچے اچھے ہیں ان کو برا بھلا کہنے کے اعتبار اس کے اثرات ہمارے گھروں میں ہیں, ہمارے گھروں میں ہیں. سوشل میڈیا پر چلتے پھرتے ہم لوگ خود کچھ نہ کریں, جو کرتا ہے اس پر تنقید ضرور کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ جو ناحق کسی کا قتل نہیں کرتے. تیسری بات, والذین ولا یزنون, والذین نہیں ولا یزنون, اور جو زنا نہیں کرتے. بخاری مسلم کی بہت مشہور حدیث ہے, آپ نے بہت بار سنی ہوگی. غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں, کہتے ہیں کہ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے. آپ نے فرمایا انتا ان تشرک باللہ وہو خلقک, انتا جعل للہ ندا وہو خلقک, اللہ کا ہمسر تم بناؤ جبکہ پیدا اس نے کیا. پیدا اس نے کیا, روزی وہ دے رہا ہے, کھا رہا ہے اس کو, گا رہا ہے کسی اور کی, جھک رہے ہو یہ مزارات بنا کر, یہ آستانے بنا کر اللہ کے حقوق کو ان کی طرف پھیر رہا ہے, اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے, کیا بے غیرتی ہو سکتی ہے. آپ کی بیوی کھائے آپ کا نکاح آپ سے کرے کسی اور کے ساتھ سوئے, کیسا لگے گا, جبکہ آپ نے اسے پیدا نہیں کیا, پال کر بڑا نہیں کیا, اور صرف اس کو دیتے نہیں ہو, اس سے لیتے بھی ہو بہت کچھ خدمات, فائدے اٹھاتے ہو, لیکن دنیا کی برائیاں اگر وہ کسی دوسرے کے بستر پر جائے تو برداشت نہیں ہے. یہ ہماری اگر کوئی برداشت کر لے تو وہ بے غیرت ہے. شرک اس سے بڑی بے غیرتی کی بات ہے کہ آپ سب کچھ اللہ کا کھائیں گائے کسی اور کی, سب سے بڑا گناہ یہ ہے. اور پھر دوسرا کہ تم اپنی اولاد کو اس لیے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر اس کے بعد کون سا تفصیل سے میں آگے مضمون اصلی باقی ہے. تو کہا تیسرا کیا, یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو. زنا کبیرہ گناہ, پڑوسی اور بڑا, قرابت دار اور بڑا, اور یہ بڑے سے بڑے زنا فحاشی آج کے موجودہ متمدن دنیا میں بڑھتے جا رہے ہیں. دنیا اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے پریشانیوں کو, سیلاب ہے, طوفان بدتمیزی کو جو ہے جھیلنے پر مجبور ہے, اور بہت سارے سنگین مسائل جس دنیا میں فحاشی کے راستے کھول دیے گئے وہاں بہت سے مسائل کھل گئے ہیں اور حل نہیں نکل رہا ہے. یہ تینوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے قرآن کی یہی آیت پڑھی جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑے گناہ ہیں. یہ سب سے بڑے گناہ ہیں جو یہ کرتا ہے وہ. اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا کہ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, جو یہ کرے گا وہ بہت پریشانی اور گناہ کا سامنا کرے گا. شیخ محمد بن عبداللہ محمد جونا غالی نے ترجمہ کیا کہ وہ بہت بڑا وبال جھیلے گا, اس کے سامنے وبال آئے گا. ہاں, یضاعف لہ العذاب, اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا, ڈبل. قیامت کے دن, یوم القیامہ, قیامت کے دن اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانَا, اور رسوائی کے ساتھ اس میں ہمیشہ پڑا رہے گا, اس جہنم میں رہے گا, اللہ ہمیں بچائے. لیکن اس شدید وعید, تنقید اور رد کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا, ہمارے موضوع سے متعلق میں ثبوت کے طور پر اسے پیش کر رہا ہوں. شیخ علامہ ابن تیمیہ نے, ابن قیم نے پیش کیا کہ وہ کہتے ہیں اِلَّا مَن تَابَ, سوائے اس کے جس نے توبہ کی, وآمنا, اور ایمان لایا. ایمان کے بغیر توبہ کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. وعمل صالحا, اور نیک عمل کیا, شب برات کو نہیں شب قدر کو جاگا. نیک عمل میں اگر بدعت آ گئی تو وہ نیک نہیں ہے, اخلاص نہیں ہے تو وہ نیک عمل نہیں ہے, یہ ہم پر سنتے رہتے ہیں. تو جو ایمان لایا, عمل صالح کیا, ہاں, فَأُولَئِكَ, تو یہ وہ لوگ ہیں, اللہ نے فرمایا يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات, اللہ ان کی سیئات کو حسنات میں بدل دے گا. کس کو؟ جو زنا کر رہا ہے, جو قتل کر رہا ہے, اس سے بھی بڑھ کر جس نے شرک کیا. میں نے ترتیب پیچھے سے لی, آیت میں پہلے شرک کا ذکر ہے. ان لوگوں نے اگر توبہ کی, ایمان لایا, عمل صالح کیا, تو پھر کیا اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہا ہے, اصلاح کر لی اپنی, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے عذاب کو دوہرا کر دیا جائے گا. پہلے اس میں بتایا, اور اگر توبہ استغفار کر لیا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جیسے دوہرے عذاب کی بات کہی گئی ہے, اس کے بالمقابل ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے گا. کتنی بڑی بات ہے. اب یہ تو ماضی کی بات ہے کہ آپ نے اگر سچی توبہ کی, ایمان اور عمل صالح کو گلے لگا لیا, تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آپ کا ماضی سنور جائے گا, جو وقت گزر گیا ہاتھ میں نہیں ہے نا ہمارے, یہ ہاتھ میں ہے اس طریقے سے. اور رمضان آ رہا ہے, اس سے بہتر توبہ استغفار جب ہوش آئے تب کرنا چاہیے, رمضان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے, پتہ نہیں کب موت آ جائے. تو ایک مومن بندہ جب تک ہوش و حواس میں ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہے, اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے تو ماضی کو بھی اپنے ہاتھ میں رکھ سکتا ہے, اس معنی میں کہ آپ اپنی غلطیوں کو سدھار سکتے ہیں. علامہ ابن قیم آگے کہتے ہیں کہ وطن تنو, اب یہ تو ماضی کی بات ہوئی کہ توبہ کر لی سدھر گیا ماضی, اب مستقبل میں اگر آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیا, گناہ سے اپنے آپ کو آپ نے روک لیا, ہاں, اور اس گناہ سے بچنے میں آپ کے لیے راحت ہے, آپ کے یعنی میرے بھی, ہم جو اللہ کی نافرمانی کا عمل کرتے ہیں اس میں چاہے وقتی طور سے ہمیں محسوس ہوتا ہو کہ لذت مل رہی ہے, لیکن یہ لذت عارضی ہے, اور حقیقت میں حسرت و ندامت دامنگیر ہوتی ہے جو آدمی گناہ کرتا ہے, اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. تو دنیا میں بھی اس کو راحت اور پریشانی, راحت سے محرومی ہوتی ہے, سعادت سے محرومی ہوتی ہے, بے چینی اور گناہ کے بہت سارے اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں, اور آخرت میں بھی اس کا عظیم الشان نقصان ہوگا جس کا کوئی ہم اندازہ نہیں کر سکتے. تو کہہ رہے ہیں علامہ ابن قیم کہ مستقبل میں اگر آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے روک دیا تو تمہارا یہ بچنا اور گناہوں کو ترک کرنا یہ راحت ہے, اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بچنے کے سلسلے میں گناہ سے آپ کو مشقت نہیں کرنی ہے, ایک کام کرنے میں محنت پڑتی ہے نا, ہاں ہمارے یہاں گناہوں کے کرنے میں لوگ کتنی محنت کرتے ہیں, حرام خوری کے لیے پتہ نہیں کیسے کیسے کاروبار, سود بیاج کے قرضے کو پاس کروانا, رشوت دینا, سودی کاروبار کر رہے ہیں لوگ تو کیا کیا, لوگوں کی خدمت کے نام پر الیکشن لڑتے ہیں, پھر اس میں کیا کیا ہوتا ہے, کیا کیا کرتے ہیں, مقاصد کیا کیا ہوتے ہیں, کتنی محنت کرتے ہیں حرام کے لیے. اگر آپ نے طے کر لیا کہ ہمیں حرام کھانا ہی نہیں ہے, ہاں ایک لقمہ جو ہے ہم اپنے گلے سے نہیں اتاریں گے, اپنی اولاد کے منہ میں ڈالیں گے نہیں, اولاد سے محبت ہے تو محبت کا تقاضا ہے کہ حلال کھلائے, طیب رزق کھلائیں, اس کے خون کو گندا نہ کریں حرام کھلا کر, نافرمان نہ بنائیں اللہ کا, رسول کا اور اپنا خود کا, تو طیب کھلائیں. تو اس میں آپ کو کرنا کیا ہے, حرام کرنے سے اپنے آپ کو بچانا, کسی کام سے بچنے میں محنت و مشقت نہیں ہے, ہاں حلال کمانے میں لگے گی. تو یہ کھانے کی میں نے مثال دی, بہت سارے گناہ ہیں کہ آپ کو جب اس سے بچنا ہے تو محنت کی ضرورت نہیں ہے, اس میں بھی اعضاء و جوارے کو آپ کو تھکانا نہیں ہے جس کا سامنا آپ کو مشقت میں ڈالے, بس آپ کو پکا ارادہ اور پختہ عزم کرنا ہے کہ ہم مستقبل میں گناہ نہیں کریں گے. ہاں اس سے آپ کے دل کو آپ کی روح کو راحت ملے گی. تو جو گزر گیا, ہاں جو گزر گیا ماضی وہ آپ توبہ سے سنوار سکتے ہیں, اور جو آنے والا مستقبل ہے اس میں آپ سچی عزم اور اچھے ارادے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. شیخ آگے کہتے ہیں عبد المالک صاحب کہ میں کہتا ہوں تبصرہ کیا کہ اسی سے آپ کو یہ معلوم پڑ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر توبہ اور استغفار کو اکٹھا کیوں ذکر کیا, افلا یتوبون الی اللہ و یستغفرون, کہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور استغفار بھی کریں. اللہ تعالیٰ کوئی لفظ بلا وجہ یوں ہی مترادفات کے طور پر پیش نہیں کرتا, ہر لفظ کا اپنا معنی ہے, اس کا مدلول ہے, اس کی حکمت ہے. تو توبہ کیوں نہیں کرتے اور اس سے استغفار کیوں نہیں کرتے, تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ توبہ کے ساتھ استغفار کا مفہوم یہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ استغفار, آپ جب معافی مانگ رہے ہو استغفار کرنا, یہ دونوں کا دونوں لفظ جب اکٹھا ہوتے ہیں تو دونوں کے معنی میں فرق ہوتا ہے, اور اگر ایک استعمال ہو صرف استغفار آئے یا صرف توبہ تو دونوں ایک دوسرے کے معنی میں شامل ہوتے ہیں, یہ اصول کی بات کہی گئی ہے. لیکن جب دونوں ہوتے ہیں تو اس کا مطلب استغفار ان گناہوں سے متعلق ہوتا ہے جو آپ کے گزر چکے, ماضی سے تعلق ہے جس کا. میں نے جو گناہ کیا پروردگار سے کہہ رہا ہوں کہ رب اغفر لی استغفر اللہ, تو اس کا مطلب یہ کہ جو ہو چکا ہے پروردگار اس کو تو ڈھانپ دے, اس کے برے انجام سے مجھے محفوظ کر دے, اس کو مٹا دے, صاف کر دے, ماضی کے گناہ کو معاف مارو. اور توبہ جب کر رہا ہوں کہ اللہم انی اتوب الیک استغفر اللہ و اتوب الیک, تو میں تیری طرف توبہ کر رہا ہوں کا مطلب کہ اب میں یہ پکا ارادہ کر رہا ہوں, عہد و پیمان کر رہا ہوں کہ آئندہ مستقبل میں میں اس گناہ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا, تیری نافرمانی کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا, گناہ نہیں کروں گا. تو استغفار ماضی کے لیے ہوا اور توبہ مستقبل کے لیے ہوا. اس سلسلے میں انہوں نے قرآن کی اور بھی کئی آیتیں پیش کی, جیسے بتایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم, کہ وہ لوگ جنہوں نے کوئی فاحشہ بے حیائی یا گناہ کا کام کیا یا اپنے نفسوں پر ظلم کیا, ذکر اللہ, تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. گناہ ہو گیا, ایمان والے ہیں اللہ کو نہیں بھولیں گے. ایک ایمان والا بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ یاد آتا ہی ہے اور آنا چاہیے, اور اللہ یاد آئے تو پھر کیا ہونا چاہیے, فاستغفروا لذنوبہم, تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ, ہاں کہہ رہے کہ اور گناہوں کو اللہ کے سوا اور کون بخشے گا, کوئی نہیں. ولم یسروا علی ما فعلوا وهم یعلمون, اور جو کچھ انہوں نے گناہ کیا ہے, غلط کام کیا ہے, جانتے بوجھتے اس پر اصرار نہیں کرتے. یہ دونوں چیزیں کہ گناہوں سے بچنا ہے, شیخ نے کہا, علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ ان دونوں کاموں میں نہ انسان کے لیے شکستگی ہے نہ تھکاوٹ ہے, لیکن اس میں اصل چیز آپ کی عمر ہے, اور آپ کی عمر اصل کیا ہے, وہ آپ کا وہ وقت ہے جو ان دونوں وقتوں کے بیچ میں ہے. ماضی گزر چکا, توبہ سے صاف ہوگا, مستقبل سچے نیت اچھے ارادے سے کہ اب گناہ نہیں کرنا ہے, مستقبل محفوظ ہو گیا. اگر پکا ارادہ ہے, بعد میں غلطی بچڑی تقاضی ہو رہی ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن آپ نے اپنے حال میں یہ نیت کر لی پختگی کے ساتھ کہ مجھے گناہ نہیں کرنی ہے, نہیں کرنا ہے, تو یہ آپ کا مستقبل ایک طرح سے محفوظ ہو گیا. ہاں, اور اگر ان دونوں میں سے آپ نے بیچ والا جو آپ کا حال ہے اگر اسے ضائع کر دیا تو آپ نے اپنی عمر کو ضائع کر دیا. ہاں, اور اگر آپ نے اس کو درست کیا جو حال ہے آپ کا ہمارا, تو آپ نے ماضی اور مستقبل کو بھی اس کے ساتھ میں سنوار لیا, جو پہلے کی کا زمانہ ہے جو آگے کا زمانہ ہے. اپنے حال پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہاں, اگر اس کو تم نے ہم نے درست کیا تو ہمیں لذت و راحت ملے گی, پریشانیوں سے نجات ملے گی, ماضی بھی سنور جائے گا, مستقبل بھی اور حال بھی ہمارا خوشگوار ہوگا. کتنی پیاری بات ہے. اور آگے انہوں نے اس بات کو مختلف پہلوؤں سے پیش کی ہے, اور آج ان پہلوؤں کو ہمیں ملحوظ رکھنا ہے, میں صرف شاید اشارے کر پاؤں. کہا کہ میں یہ کہتا ہوں, شیخ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں توبہ کے ساتھ, توبہ ہاں جبکہ اس کو مطلقاً ذکر کیا جائے تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں استغفار بھی شامل ہوتا ہے. تو آپ کو قرآن میں کئی مقامات پر ایسا مضمون ملے گا کہ اللہ نے توبہ کے ساتھ اصلاح, سدھارنے کا لفظ استعمال کیا ہے. جیسے اللہ نے قرآن میں کہا, کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعد ذلک واصلح فانہ غفور رحیم, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ پر رحمت کو متعین کر لیا, کتبہ لکھ دیا, فرض کر لیا اللہ نے, اور تم کہ تم میں سے جو شخص جہالت کی حالت میں برائی کا ارتکاب کرتا ہے, گناہ کوئی بھی کرے, حالت گناہ حالت جہالت ہے, حالت گناہ حالت کفر ہے بظاہر, چاہے وہ مومن بندہ کرے. اگر ایک آدمی علم کی حالت میں ہو, ایمان کی حالت میں ہو, تو گناہ نہیں کرے گا. وہ کتنا بڑا بھی علامہ ہو, کتنا بڑا بھی صاحب علم ہو, ایمان کا دعوے دار ہو, اگر گناہ کر رہا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا نا, لا یزنی زانی ہی نہ یزنی ہو مومن, زانی جب زنا کرتا ہے تو حالت زنا میں وہ مومن نہیں ہوتا, ایمان کی کیفیت نہیں ہوتی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا. اسلام سے وہ خارج ہوگا جو حلال سمجھ کر کرے گا اللہ کے حرام کو, اور اس کی اپنی تفصیلات. تو حالت گناہ جہالت و کفر کی حالت ہے. اللہ نے کہا کہ جو شخص جہالت کی حالت میں تم میں سے گناہ کا ارتکاب کرے گا پھر توبہ کر لے گا اس کے بعد, اور توبہ کے بعد اللہ نے لفظ استعمال کیا وہ اصلاح, اصلاح کر لے گا, تو اللہ غفور الرحیم ہے. دوسری آیت میں اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کی, توبہ ماضی کے گناہ کی ہوئی, اصلاح کب کس حال کی ہوئی, اصلاح ہمارے پریزنٹ زمانے حال کی بات ہو رہی ہے, کہ جس نے گناہوں کے ماضی کے توبہ کی اور اپنے حال کو درست کر لیا, تو یہ اصلاح ہمارے حال کی بات ہے. مطلب استغفار مستقبل, توبہ ماضی, اور اصلاح زمانے حاضر. چنانچہ شیخ کہتے ہیں کہ یہ جو اصلاح کا مال ہے, حال معاملہ ہے زمانے حال میں, یہ نسبتاً ماضی اور مستقبل کے تال کے مقابلے میں یہ زیادہ مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آپ کو کیا کرنا ہے, اپنے آپ کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے زیادہ مفید کام کیا ہے، اچھا کام کا کام کیا ہے، صحیح کام کیا ہے، خرافات بدعت شرک اس کو جان کر اس سے بچیں، اور ہدایت کیا ہے اللہ کا اور رسول کا، بتایا ہوا معاملہ کیا ہے، سنت اور توحید کے تقاضے کیا ہیں، یہ جاننا ضروری ہے. یہ جان کے آپ کو صحیح دین اختیار کرنا ہے، ورنہ صرف نیت و ارادے کے اعتبار سے سب جنت الفردوس کی تمنا کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انعام سستا نہیں ہے. یہ ہدایت کے راستے سے ملے گا، جو ہر نماز میں سکھایا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کے رسول صبح شام کی دعاؤں میں ہدایت مانگ رہے ہیں، گمراہی سے بچاؤ مانگ رہے ہیں، قرآن سکھا رہا ہے کہ پروردگار سے یہ دعا مانگو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ پروردگار ہدایت ملنے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر. اللہ کے رسول دعا سکھا رہے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پیٹ پھیرنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے. یہ مذاق ہے؟ یہ معمولی بات ہے کہ بار بار قرآن و حدیث ہمیں تلقین کر رہا ہے کہ آپ ہدایت پر قائم رہنے کی دعا مانگو، محنت کرو، کوشش کرو. اس کا مطلب یہ کہ ہدایت سے بھٹکانے اور ہٹانے کے بہت سارے اسباب ہمارے گرد و پیش میں ہوں گے. اگر یہ ہمیں بھٹکا دیتے ہیں، ہمارا زمانہ حال بگڑ گیا تو ماضی بھی تباہ اور مستقبل بھی خراب. ہاں، چنانچہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ان دینوں کو، ماضی حال مستقبل تینوں کو سنواریں، تو اس کی حفاظت کرنی ہے حال کی. آپ کے پاس جو وقت ہے وہ آپ کا حال ہے. اب اس حال میں قرآن، شیخ کہتے ہیں کہ جو قرآن پر غور کرے، ہاں من تدبر القرآن، تو جو شخص، یہ تینوں زمانوں کا لپیٹ حال کے ساتھ جوڑنے کا معاملہ، کہ جو قرآن پر غور و فکر کرے گا تو قرآن کی دعوت میں یہ بات پائے گا کہ اس میں تینوں اوقات کی اصلاح سمٹی ہوئی ہے. جیسے ایک مثال دی شیخ نے، شیخ عبد المالک نے، کہ قرآن کہتا ہے الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ کتاب ہے قرآن، قرآن ہے جس کی آیتوں کو محکم اور پختہ بنایا گیا ہے، ترتیب بھی انتہائی مضبوط، معنویت کے اعتبار سے بھی انتہائی اعلیٰ. کیوں؟ ہاں، ثم فصلت، پھر اس کو پھیلایا گیا ہے احکام اور ہدایات، اس میں کوئی تشنا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے دانشوروں کے افکار کی طرف پلٹیں اور قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر اس کی طرف بھاگیں. اس کو تفصیل سے بیان کر دیا گیا من لدن حکیم خبیر، یہ اس ذات کی طرف سے ہے جو حکمت والا اور تمام چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے. جب حکیم ہے تو اس کی بات میں کوئی غیر حکمت کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی، خبیر ہے تو سب انسانوں کے لیے کیا مفید ہے، ان کے لیے کیا حقائق ہیں، وہ سب چیزوں کو جانتا ہے، لہذا وہی حکم دے گا جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. اب کیا حکم دیا یہ کتاب نے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، ہاں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اننی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہیں اس سے نذیر و بشیر، ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں. وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اور یہ کہ تم اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو اور پھر اس کی طرف توبہ کرو. یہاں شیخ نے بہت پیارے انداز میں بیان کیا کہ کہا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت شروعات کی سورہ ہود میں اس مضمون سے تو شروع میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتوں کو محکم اور مضبوط بنایا اور اس کو تفصیل سے بیان کیا. کیوں کیا؟ تاکہ ہم اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں صحیح صحیح معلومات حاصل کریں، ہدایت کو جانیں اور پھر اللہ کی عبادت کریں. ہاں، اور کیسے؟ لِتَعْبُدُوا فِيهَا، ان تینوں زمانوں میں جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، ان تینوں زمانوں میں، تینوں اوقات میں ہم اللہ کی عبادت کریں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. کہا کہ یہ وقت حاضر ہمارا جو زمانہ چل رہا ہے اس کی عبادت ہے، اور ان عبادتوں میں سب سے نفع بخش عبادت، سب سے اہم چیز توحید ہے، جو تمام اطاعت اور عبادت کے کاموں میں سب سے زیادہ نفع بخش، سب سے درست، سب سے اہم ہے. اور یہ نہیں ہو تو دنیا کی ہماری کوئی بھی نیکی کام کی نہیں ہے. کسی دن تہجد نہ چھوٹے، فضائل کی جتنی احادیث اور جتنے اعمال ہیں سب عمل کر ڈالیں آپ، لیکن شرک اکبر اور کفر اکبر اگر آپ کے عقیدے میں ہے تو کوئی عمل، کوئی فضیلت والا عمل آپ کا ہمارا قبول نہیں ہے، اللہ میں محفوظ رکھیں. تو سب سے زیادہ جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ اپنے حال کی حفاظت کرنا بہت اہم ہے، कि काश मौका नहीं है, मजमून अगर अधूरा रह जाएगा मैं दूसरी तरफ जाऊं, कि हमारे इर्द गिर्द में देखिए कि हमें तौहीद से फेरने और सही मनहज से हटाने वाली बहुत सारी चीजें हैं। आज हमारे नौजवान जोश जज्बा अपने दिमाग से जमहूरियत और खारजियत के मिजाज से सोचते हैं कि कौन सा दीन हमें पड़ रहा है, अपनी पसंद का दीन इख्तियार करते हैं कि फला मौलवी साहब, फला शख्सियत, उनका इतना नाम है, वो इतने बड़े मुफक्किर हैं, उनके मानने वाले ये हैं, टीवी चैनल पर और फला पर इतने फॉलोअर्स और लाइक करने वाले हैं, तो हमारा नौजवान पीछे भागने लगता है। जिसकी बुराई यहूद और नसारा के एजेंडे के मुताबिक लोग कर रहे हैं, अरे सऊदी अरब तो ये कर रहा है, वो तो ऐसा कर रहा है, तो हमारे यहां लोग वही बात कहने लगते हैं। सऊदी यहूदी नारा बन गया आजकल के जाहिलों का, पता ही नहीं है कौन क्या है, अपना दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, वो अल्लाह और बड़ा की बुनियाद ही नहीं मालूम है। माफ कीजिए अगर लहजा सख्त हो रहा है, इससे ज्यादा सख्त होना चाहिए। आज मुसलमानों को यही नहीं पता कि हमारा दोस्त कौन है, हकीकी दीन क्या है, कौन दुश्मन है। जो दुश्मन के आलाकार है हम उनका साथ देते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। जो मुखालिफिन है ना उनसे पूछिए जाके, सऊदी अरब के बारे में मैं अभी कई जगह तकरीरों और खिताबात में कह चुका हूं कि उनके बारे में ये इतराफ करते हैं सऊदी अरब के बारे में कि वहां शिर्क और बिदत नहीं है, आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, इसको शोहरत दीजिए। जिन मुल्कों की तारीफ कर रहे हैं वो अर्दोगान हो के ईरान का मामला, दीन और इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक से उनके क्या क्या आलात और मामलात है आप जानते ही नहीं है, और मीडिया और इन पर खबर करके जो है वो जो है आप इतबार करते हो खबर को कबूल करने की। क्या अभी एक इसमें इसी इन्हीं की किताब में बड़ा प्यारा मजमून है, से खुलवा के हालात और हकायक को जानने वाले को अल्लामा बता रहे हैं, खबरें जानना ये कोई हैसियत रखती है। सहाबा कराम कितने जानते थे अपने इर्द गिर्द के हालात और सियासियात के मामलात। असल मामला कुरान हदीस को जानना है, सही अकीदा और सही मनहज का जानना है, खबरों का जानना कोई अल्लामा होने की अलामत नहीं है, वो अमीरुल मोमिनीन नहीं होगा। और आजकल ये जो लोग मानते हैं सैयद कुतुब फला डेमा, आलिम नहीं है ये लोग, दानिश्वर है, मुफक्किर है, इनके यहां हकायक के इतराफ से ज्यादा हकायक का रद्द पाया जाता है। हम कहें तो बुरे बन जाएं, ये कुरान हदीस का रद्द करें, शिर्क करें, गलत मनहज को बताएं, सारे मुसलमानों को काफिर कहें, मुसलमान और इस्लाम की खिदमत करने वालों को रोज सुबह शाम गालियां दें, आप बहुत अच्छे हैं। हम ये मैं जो ये बात कह रहा हूं इस पर कहेंगे कुछ लोग तशद्दुद है, इंतहा पसंदी है, कुछ लोगों ने तबसरे किए। मैंने कहा सैयद कुतुब मूसा अलैहि सलातो सलाम को बुरा भला कहें कोई बात नहीं, सहाबा कराम हज़रत उस्मान गनी अमीर माविया को इंतहाई गलीज किस्म के अलकाब से याद करें कोई बात नहीं, कुरान में वहदतुल वजूद के सबसे बड़े शिर्क को साबित करें कोई बात नहीं, इस पर बोलना ये जहालत है। खबर आ जाए कि फला सऊदी वो जो है यहूदी से मिला तो हमारे यहां हंगामा। अभी मैंने एक दिन देखा वो तुर्की के अर्दोगान साहब इसराइल के, उससे मिले फोटो आया, किसी ने बड़ा प्यारा तबसरा नीचे किया, पता नहीं मुझे मिंबर पे शायद नहीं करना चाहिए लेकिन आ रहा है जबान पे और ये हालात मजबूर करते हैं। किसी ने उसमें तबसरा किया कि अगर यही खबर अर्दोगान की बजाय मोहम्मद बिन सलमान या कोई सऊदी ममलका का कोई आदमी होता कि उसने हाथ मिलाया है इनसे, तो हमारे यहां जो तहरीकी हजरात हैं, जो तहज्जुब के कायल है, जो दीन और शरीयत जानते नहीं है, तहरीकियत करते हैं, ये हाल मुस्तकबिल, हमें क्या करना है, हमारा अमल क्या है, हिदायत और जलालत क्या है जानते ही नहीं है। तो वो अगर सऊदी अरब वाला आदमी होता और दगान की जगह फोटो में, तो ये नाच नाच कर इतना हंगामा बताते कि मचाते कि नाच नाच कर घुंघरू तोड़ देते। किसी ने तबसरा किया, हो सकता है एतराज हो लेकिन ये हकीकत है, सऊदी अरब में शिर्क बिदत नहीं है। अभी मैं कई जगह कहता हूं उसकी खिदमत का सिर्फ सरसरी मोड़, बड़ी बड़ी बारीक बातों को छोड़िए, मोटी चीजें जो दिखाई दे रही है पूरी दुनिया को, हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान किसी भी मुस्लिम मुल्क में बताइए जहां वहां से मस्जिद ना बनी हो, मदरसों को मदद ना मिल रही हो, वहां के बच्चे सऊदी अरब में सऊदी हुकूमत के खर्च पर तालीम ना हासिल कर रहे हो, पूरा पूरा खर्च वो देते हैं आने जाने का, पढ़ाने का, ना जाने क्या क्या, कभी हमके हमारी जबान से कोई तारीफ का हर्फ निकलता है। और अगर फर्ज कीजिए वो तौहीद की खिदमत कर रहे हैं, अकीदे के मामले में रूए जमीन पर कोई एक मुल्क भी वैसा नहीं है जिसने यूरोप और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर इस तरह बात की हो जैसे सऊदी अरब और कुवैत ने की है। लेकिन हमारे यहां यहूद और नसारा की जो खबरें आते हैं उस पर कुरान हदीस से ज्यादा ईमान लाया जाता है, तौहीद से ज्यादा अहमियत इन खबरों को है। आप किसी की मुआफकत और मुखालफत کاش وقت ہوتا کسی کی موافقت اور مخالفت کا معیار کیا ہے آپ کے نزدیک. شبہات کے فتنے کے ہمارے جو دروس چل رہے ہیں اس میں میں نے بار بار یہ بات بیان کی کہ خوارج کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نماز کے سامنے تم اپنی نماز کو، ان کی تلاوت کے سامنے اپنی تلاوت کو، ہاں ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزے کو تم ہلکا سمجھو گے، حقیر جانو گے. قرآن پڑھیں گے لیکن ان کی گردن کے نیچے نہیں جائے گا، جب ملیں گے تو انہیں قتل کرنا. میں ایک یہ حدیث بیان کر کے سوال کرتا ہوں حاضرین سے کہ آج کل اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا نمازی دکھے جس کی نماز ہم سے بہت بہتر ہو، ایسا روزے دار دکھے جس کا روزہ ہم سے بہت زیادہ ہو، ایسے تلاوت کرنے والا جس کے سامنے ہماری تلاوت کوئی معنی نہ رکھتی ہو، تو ہم کیا کریں گے اس کے تعلق سے؟ ابھی آج کل جو چلا ہے آج کل کی زبان میں لائک کریں گے، اس کے فالوورز خوب بڑھ جائیں گے. ہاں ابھی دیکھیے نا جتنا گمراہ، ابھی کسی نے کہا کہ اگر آج بھی اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، کوئی چلتا پھرتا کوئی یہ دعویٰ کر بیٹھے چلتا پھرتا کہ میں بھی نبی ہوں، تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ ماننے والے پیدا ہو جاتے ہیں. اتنی جہالت ہے مسلمانوں میں کہ کوئی کچھ بھی غلط سلط دعویٰ کرے فالوورز پیدا ہو جاتے ہیں. وہ کوئی ایک انجینئر ہے، کوئی فلاں ہے، کسی نے لفظ اہل حدیث پر اعتراض کر دیا ہم بھاگنے لگے پیچھے، علم نہیں ہے دلیل نہیں معلوم، کوئی صحابہ کرام کو نشانہ بنا رہا ہے، تاریخی حوالوں سے الٹی سیدھی روایتوں کو اہل علم اور متخصصین سے ہم سیکھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، چلتے پھرتے جمہوری انداز میں جو اس پر تبصرہ کرنے لگے. عام حالات میں آپ کو گھر کا اگر نقشہ بنوانا ہے تو آپ کسی ایم ایس ڈاکٹر یا وکیل کے پاس نہیں جاتے، مقدمہ لڑنا ہے کہ عدالت میں تو آپ اس ڈاکٹر کے پاس جا کے نہیں کہتے کہ آپ اتنا بڑا بڑا آپریشن کرتے ہیں تو ہمارا کیس لڑ لیں، کیوں؟ وہ اس کا فن نہیں ہے. لیکن قرآن حدیث میں سیاسی امور میں، سیاسی امور علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے لوگوں نے دلائل سے لکھا، صحابہ کرام کے زمانے میں بیان کیا کہ صحابہ کہتے تھے کہ سیاسی اور حکومتی معاملات ہم عام لوگوں کے سامنے بولتے بھی نہیں تھے، وہ صرف قرآن حدیث سیکھتے سکھاتے تھے، حالات سے جتنی ضرورت ہے اتنی باتیں بتاتے تھے، اور عوام کو اس بات کی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ تبصرہ کرتے پھرے. ہمارے یہاں لوگوں نے سعودی میں خطیب کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. مجھ سے حیدرآباد میں ایک صاحب نے سوال کیا وہاں اجازت ہے کیا؟ میں نے کہا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اجازت تھی کہ کوئی بھی خطیب کچھ بھی بول دے وے، ہندوستان میں اجازت ہے کچھ بھی بول دے وے. پلوامہ کا واقعہ ہوا، ایک منسٹر نے بیان دیا کہا کہ نیشنل ایشو پہ جو ہے بول رہے ہیں اٹھا دیں گے ہم اندر کر دیں گے، تو اجازت ہے ہر معاملے میں بولنے کی ہر ایک کو؟ یہاں ہے جمہوریت میں کون سا قانون کون سا قاعدہ؟ بنا سوچے سمجھے تبصرہ کرنے لگے. جب آپ، میں موقع نہیں ہے اس لیے ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، لیکن ایک جملہ کہتا ہوں کہ جتنے لوگ سعودی کے خلاف بولتے ہیں، جتنے لوگ ایران کی تائید کرتے ہیں، تحریکیوں کی تائید کرتے ہیں، وہ لکھ لیں کہ وہ یہود و نصارہ کی تائید کر رہے ہیں، وہ اسلام دشمن لوگوں کو، طاقتوں کو طاقت دے رہے ہیں. وہ منہجی بنیاد پر نہیں، میں نے جو حدیث پیش کی خارجیت والی، اللہ کے رسول ہمیں درس کیا دے رہے ہیں کہ کسی کی ظاہری نیکی کی طرف مت جاؤ. کیا آپ کو یوٹیوب چینل پر اور کسی چینل پہ، یہود و نصارہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایک ملک جو ہے میڈیا پر آج کی تاریخ میں اتنا خرچ کر رہا ہے جو بعض مسلم ملکوں کے پورے بجٹ کا حصہ نہیں ہے، اور کس لیے؟ ان کی پوری پلاننگ ہے اسلام مسلمانوں کو بدنام کرنے کی. اگر یہود و نصارہ ایک طرف سعودی عرب کو آپ اور ہم دوست کہتے ہیں، اور وہ ان کے یہاں کے تھنک ٹینک کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ سلفی ہے، اہل الحدیث ہیں، روح زمین پر یہ یہود نصارہ کے ان کے تین ٹینک کو موساد کو معلوم ہے. کیا کہتے ہیں امریکی جو خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی یا جو بھی ہے سی آئی اے، ہاں میں غلطی کر جاتا ہوں اس میں، یہ جو ان کی خفیہ ایجنسیاں ہیں نا، یہ کہتی ہیں، کہہ رہی ہیں، ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں آن ریکارڈ، یہ چیزیں آ چکی ہیں کہ روح زمین پر اگر کسی اسلام سے ہم کو خطرہ ہے تو وہ اہل الحدیث کا ہے، وہ دین جو ابو بکر صدیق عمر فاروق کا، جو توحید اور اتباع سنت کی بات کرتا ہے، وہ انہی کو تین کیٹیگری مسلمانوں کی بنائے. اب انتہا پسند لبرل اور پھر جو ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، انتہا پسند سب سے خطرناک ہے اور اس میں صرف اہل الحدیث اور سلفی کا نام لکھتے ہیں. یہ میں بہت بڑے مضمون کا تحقیقات کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. ہم اٹھے سوٹے جانتے نہیں ہیں، حقائق معلوم نہیں ہے، خدمات معلوم نہیں ہے، اور سب سے بڑی بنیاد کسی کا ساتھ دینے اور مخالفت کرنے کی منہج ہے، عقیدہ ہے. آپ کا اور میرا عقیدہ ایک ہے نا، اگر مجھ سے غلطی واقعی میں ہو رہی ہے، یہ دین کا طریقہ بتا رہا ہوں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، جسے ضرورت پڑی تو بعد میں وہ رابطہ قائم کر سکتا ہے. قریب میں تلولی مدرسے میں تدریس کی خدمات انجام دے رہا ہوں، وہاں دکتور عبید الرحمان جیسے اساتین علم بھی ہیں، ان سے بھی رجوع کر سکتا ہے.
اگر آپ کا میرا اختلاف کسی چھوٹے معاملے میں ہے, پوری معاملے میں اختلاف, تو یہ ہم آپس میں رہ کے گھر میں لڑ سکتے ہیں, دشمنی جائز نہیں ہے, اس کے باوجود مخالفت نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ کا اور میرا عقیدے کا اختلاف ہے, ہاں توحید اور عقیدے کا اختلاف ہے, تو کتنے معاملات میں بھی آپ کا اور ہمارا موافقت ہو جائے, ہم اور آپ بھائی نہیں ہیں. ولا اور برا, دوستی اور دشمنی کی بنیاد اٹھائیے عقیدے کی کوئی بھی کتاب, کوئی بھی کتاب, قرآن و حدیث کی بہت سی دلیلوں کی بنیاد پر, صحابہ کرام اور انبیاء کے تعامل کی بنیاد پر آپ دیکھیے کیا ثابت ہوتا ہے. عقیدہ اگر صحیح ہے تو ہمارا بھائی ہے, وہ سعودی ہو, افریقی ہو یا کوئی, اور اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو وہ کتنی بڑی بھی اس کی تعریف آ رہی ہے, توصیف آ رہی ہے کہ اس نے فلاں کو چیلنج کر دیا, اس نے یہ بیان دے دیا, ہمارے یہاں لوگ کودنے لگتے ہیں, اس نے امریکہ کے خلاف بیان دے دیا, اور ٹیبل کے نیچے سے ہاتھ ملا کے مدد لے رہا ہے, اعلی کار بن رہا ہے, مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے, آنکھیں بند. یہی ہو رہا ہے پوری دنیا میں. جن کو ہمارے یہاں دوست سمجھا جاتا ہے وہ اسلام دشمن ہے, اور جن کو دشمن سمجھا جاتا ہے, ساری دنیا جس کے خلاف تقریر کر رہی ہے, بول رہی ہے, وہ ماحول کریٹ کیا گیا ہے میڈیا کی طرف سے, حکومتوں کی طرف سے, کہ آپ اچھے کو برا سمجھیں. خیر, بات پھر کسی موقع سے اس کی. یہاں شیخ نے اس آیت کے تناظر میں کہا, کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو اللہ نے کہا اللہ تعبدوا الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, یہ آپ حاضر کو سنوار رہے ہیں. جو اس وقت ہم زندہ ہیں, ہمارے پریزنٹ حال ہے, زمانہ حال ہے, اس زمانے میں ہم کو صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے, فلاں اور فلاں کی نہیں, بزرگوں اور بڑے ناموں کے پیچھے مت بھاگیے, اللہ اور رسول کو دیکھیے. اس کے لیے علماء ربانیین, جو قرآن و حدیث کو جاننے والے ثقہ علماء ہیں, ان کی مصاحبت اختیار کیجئے, دین سیکھیے. دنیا کے کسی بھی معاملے میں آپ سنجیدہ سے سنجیدہ ہوتے ہیں, کسی دنیا کے امتحان میں, ڈاکٹر وکیل بننے میں, فلاں اور فلاں علم حاصل کرنے میں, کسی اور کام میں, ان سب تمام چیزوں سے زیادہ سنجیدہ آپ کو اسلام کے صحیح منہج کو کے لیے لگانا چاہیے, کیونکہ آپ کے دین ایمان کو خریدنے والے, آپ کے بچوں اور نسل کو جہنم کے راستے پر لے جانے والے دعا قدم قدم پر موجود ہیں. جو غلط منہج اور افکار کی طرف دعوت دے رہے ہیں, اس سے زیادہ فکر کرنے والی کوئی بات ہمارے سامنے ہو ہی نہیں سکتی. ایک ایمان والا انسان, جنت و جہنم کو ماننے والا شخص, جو یقین رکھتا ہے کہ جہنم ہے, اللہ تعالیٰ عذاب دے گا اس پہ, اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ اپنے آپ کو مسلمان رکھے, اور مسلمانوں میں اس دین کا ماننے والا جو حق ہے, صحیح منہج ہے. اہدنا الصراط المستقیم, شیخ عبد الرحمان ناصر السعدی کی تفسیر میں نے ابھی کئی جگہ نقل کی. وہ کہتے ہیں کہ جو ہم ہر نماز کی حرکت میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, تو اس کا ایک معنی ہے کہ اہدنا الی الصراط, سیدھے راستے کی طرف. اس کے معنی میں شارٹ کے اختصار کی بنیاد پر یہ مفہوم ہوگا کہ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں, ان سے بچا کے سیدھے راستے پہ یعنی اسلام پہ چلا. اور دوسرا معنی اہدنا فی الصراط, صراط کے اندر ہدایت دے, یعنی اسلام کے ماننے والوں میں بھی بہت سے راستے ہیں, مناہج ہیں, سب قرآن حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں, اسلام پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں, ہاں, لیکن اس میں حق تو ایک ہی ہے نا, منہج رسول اور منہج صحابہ. جو نجات کا راستہ اللہ کے رسول نے بتایا, پروردگار اس کا راستہ ہمیں بتا. یہ چھوٹی بات ہے میرے بھائیو, یہ بہت اہم اور بنیادی بات ہے. ہمیں اور آپ کو اس کے لیے سنجیدہ ہونا چاہیے, اپنے لیے, اپنے اہل و عیال کے لیے, جس چیز کی ہم فکر کرتے ہیں نا, دنیا اور آخرت کی جتنی, اس میں سب سے اہم چیز جس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے وہ یہی چیز ہے. شیخ نے, چونکہ وقت زیادہ ہو گیا, اس مضمون کے بعد اس میں یہ بتایا کہ ہم اللہ کے اسماء و صفات اور توحید کے سلسلے میں کیوں ذکر کر رہے ہیں. ہاں, یہاں اس کی دو وجہ بتائی, اس لیے کہ توحید جو ہے ایسی چیز ہے کہ کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ توحید کے بغیر کوئی بھی کام کرے, ہر وقت اس کا اہتمام کرنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے موقت حاضر کے سلسلے میں توحید کا ذکر کیا, اور کوئی بھی آپ عمل صالح کریں توحید کے بغیر وہ جائے قبول نہیں ہے. پھر شیخ نے انبیاء کی مثالیں دی کہ کس طرح اپنے امتیوں کو قرآن نے کم سے کم 8-10 آیتیں انہوں نے نقل کی ہیں, کہ ایک طرف نبی کہہ رہے ہیں اپنے پیغمبر, اپنی امتوں کو, کہ اللہ کی عبادت کرو, شرک مت کرو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. دوسری طرف وہی پیغمبر کہہ رہے ہیں توبو الی اللہ,
اللہ کی طرف توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور آخرت میں بھی سعادت دے گا، تمہاری ان کو قوت عطا کرے گا. مسلمانوں کے حالات حاضرہ پر گفتگو کرنے کی جو بات کرتے ہیں، ہاں اگر مسلمانوں کے حالات کو سنوارنا ہے تو بس یہی تین بنیادیں ہیں، تین بنیادیں، کہ آپ توحید کو مانیں، اپنے آپ کے اور اللہ کی معرفت حاصل کریں، حق اور ناحق کو معرفت حاصل کر کے آپ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کریں. سید الاستغفار ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جتنی فضیلت والی دعائیں ہیں اس میں توحید ضرور ملے گی اور توحید کے ساتھ توبہ استغفار. اللہ تعالیٰ بندے سے ہم سے آپ سے یہی چاہتا ہے کہ اللہ کی توحید کو مانے اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں. یہ گویا ہماری زندگی کا اصل ہے. اس ان آیتوں کو پیش کرنے کے بعد شیخ نے اس واقعے کو، اس پوری لمبی روایت کو نقل کیا جس میں یہ ذکر ہے کہ آپ اور ہم سن چکے ہیں کہ ایک شخص 99 قتل کر چکا تھا، مسئلہ پوچھنے گیا تو اس وقت کے ایک بردر سے پہلے سوال پوچھ لیا. بردر، میں بردر پر طنز کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ جو فتوے کے لائق نہیں ہے، علماء میں بھی اس کو فتوا دینا جائز نہیں ہے. امام مالک جیسا شخص کہتا ہے کہ مجھ کو اس وقت تک، میں کرسی افتا پر نہیں بیٹھا جب تک 70 علماء نے مجھ کو اس کی اجازت دی. امام مالک. آج ہمارے یہاں ایک شخص کو شوق ہوتا ہے، وہ سوال و جواب کی نشست منعقد کرتا ہے اور دھڑلے سے حلال حرام کا جواب دیتا ہے. یہ خود ایک جہالت کی بات ہے، اور اس کی طرف پیچھے پلٹنا یہ بھی دین سے ناعلمی کی بنیاد پر ہے. ہم ان کو برا نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ان کی جہالت ہے، اصلاح کر لیں، ہو سکتا ہے نیت اچھی ہو. تو خیر، تو بتایا پہلے ایک شخص سے جو راہب تھا، عالم نہیں تھا، زاہد تھا، اس سے پوچھا 99 قتل کیا، توبہ کرنا چاہتا ہوں. کہا اتنا قتل کیا، توبہ کہاں ہے؟ تو اس کو بھی مار دیا، 100 پورے ہو گئے. پھر ایک عالم کے پاس گیا، آپ واقعہ جانتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا. عالم نے کہا اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم، اس کی مغفرت و بخشش بہت وسیع ہے. ایک انسان کے کتنے بھی گناہ ہو جائیں، گناہ کتنا بھی وسیع ہو، رب کی رحمت ان گناہوں سے وسیع ہے، اللہ معاف کرتا ہے تم سچی توبہ اگر کرو. اور تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دل سے جو توبہ کر رہے ہو کر لیا، اب فلاں فلاں نیک لوگوں کی بستی ہے، تم جس بستی میں رہتے وہاں برے لوگ زیادہ ہیں، تم نیک بستی میں. یہ پورا واقعہ آپ جانتے ہیں. وہ نکلا، راستے میں گیا اور پھر اس کی موت ہوئی. عذاب اور ثواب دونوں فرشتے آئے، بخاری وغیرہ کی روایت ہے بہت مشہور. اور پھر جھگڑا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس بستی سے زیادہ قریب ہو اس میں ان کو شمار کرو، نیک لوگوں کی بستی سے وہ 1 بالش زیادہ قریب نکلا. پورے واقعے کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ اس آدمی نے گناہ کیا تھا ماضی میں، 100 قتل ہو گئے تھے، لیکن جب سچی توبہ کی تو ماضی کو اللہ نے صاف کر دیا. توبہ کرنے کے بعد اس کا کردار کیا ہوا کہ مستقبل کے لیے آگے بڑھا، نیک لوگوں کی بستی میں پکا ارادہ تھا دل میں، تو نیکی کو اختیار کروں اور گناہ اور قتل و غارت گری کا راستہ چھوڑ دوں. اس پکے ارادے کے ساتھ نکلا تھا، اللہ نے جنت پہنچا دیا. اور 2-4 روایتیں نقل کی انہوں نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص جنگ کے دوران آیا، جو جنگی لباس سے پورا بھرا ہوا تھا. کہا اللہ کے رسول، میں اسلام بھی لانا چاہتا ہوں اور قتال بھی، تو پہلے اسلام لاؤں یا قتال کروں؟ آپ نے کہا اسلم ثم قاتل، پہلے اسلام لاؤ پھر قتال کرو، قتال کرو گے پھر اسلام لاؤ گے، نہیں چلے گا. آج کل ہمارے پورے دنیا عالم اسلام میں جو تحریکی حضرات ہیں، وہ لوگوں کو یہ سبق دیتے ہیں، خود ابھی عقیدہ درست کیا کہ نہیں کیا، 2 نمبر، لوگوں کو دعوت دی کہ نہیں دی گئی، یہ بھی چھوڑ دیا، براہ راست ہتھیار لے کے کھڑے ہو جاؤ. کون سا دین ہے؟ یہ دین نہیں ہے، اسلام ہے ہی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، پہلے ہی کام تھا کیا؟ حجت پوری کی کیا آپ نے؟ علامہ البانی نے جزائر کے ایک تحریکی لیڈر سے، جس کے پیچھے کروڑوں لاکھوں لوگ تھے، ان سے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ جتنے لوگ بھی ہیں، کیا وہ یہ سب جانتے ہیں کہ رب العالمین آسمان میں ہے، عرش پر مستوی ہے؟ تو پہلے اس نے گول مول جواب دینا چاہا. علامہ البانی نے کہا کہ سیاسی جواب چھوڑو، صحیح صحیح بتاؤ. کہا نہیں نہیں جانتے. تو کہا رب کے بارے میں جانتے نہیں ہو، اور رب کے دین کو نافذ کرنے کے لیے لوگوں کو ورگلا رہے ہو. نبیوں کا طریقہ کیا تھا؟ لوگوں کو تربیت کرنا، سمجھانا، بتانا دین کو، اسلام کو، سب سے پہلے توحید کو، اللہ کا حق کیا ہے، رسول کا حق کیا ہے، اس پر پہلے تربیت کرنی ہے. یہ کوئی نہیں کرنا چاہتا، یہ ہمارے ارد گرد میں شرک ہو رہا ہے، اس کو کوئی روکنے کی ہمت نہیں کرتا، حکومتوں سے لڑنے کی بات کرتے ہیں. کون ہے جرات مند؟
ये बहादुर नहीं है जो नारे सिर्फ लगाते हैं दीवारों पर, इनका जिहाद है। जिहाद अपने आप से कीजिए पहले। शेख ने वही कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम पहले, मैं बात को मुकम्मल करूं, रिवायत में कि पहले इस्लाम लाओ फिर किताल करो। उसने कलमा पढ़ा, किताल किया, शहीद हो गया। एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ी, बुखारी मुस्लिम की हदीस है। एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ी। अब ये तहरीकी कहते हैं देखो नमाज से ज्यादा अहम जिहाद है, इससे ये साबित हुआ। हाँ, यहां इन्होंने उसका जवाब दिया, तफसील का मौका नहीं। पहले अकीदा है उसके बाद कोई अमल है, तो पहले आप अकीदा दुरुस्त कीजिए। तो क्या ये तहरीकियों ने सब तौहीद लोगों को पहुंचा दी पहले नंबर पे? दूसरा ये कि नमाज को जिहाद से अहमियत और फौकियत नहीं हासिल है। ये इसलिए इस शख्स के हक में था कि इस पर नमाज का कोई वक्त आया ही नहीं था, एक भी नमाज फर्ज नहीं हुई। जब नमाज फर्ज नहीं हुई और उसके पहले शहादत मिल गई, जन्नत में चला गया। हाँ, और भी रिवायतें इन्होंने नकल की है। एक रिवायत पेश करके मैं बात को आखिरी मरहले में ले जाऊं, जो अभी मैंने पिछले जुमा को भी बयान की थी मालेगांव में, कि बुखारी में है, अबू सईद इब्ने मुहल्ला नमाज पढ़ रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लम का गुजर हुआ, शॉर्ट इख्तिसार के साथ आवाज दी, इन्होंने जवाब नहीं दिया, नमाज सलाम फिर कर पहुंचे। आपने कहा कि मैंने बुलाया, तुम आए नहीं। अल्लाह के रसूल, इन्नी कुंतु उसल्ली, मैं नमाज पढ़ रहा था। तो क्या कहा अल्लाह के रसूल ने, अलम तस्मा लिकौलिल्लाह, क्या तुमने अल्लाह का ये कौल सुना नहीं, या अय्युहल लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। क्या ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल की बात का जवाब दो, उनकी पुकार पर को सुनो जब तुमको वो उस काम की तरफ बुलाएं जिसको, जिससे तुम्हारा दिल जिंदा होता है। एक रिवायत भी नकल किया लेकिन मौका नहीं है, थोड़ी तफसील हो जाएगी अगर मैं उसमें चला गया। ये आयत और जो हदीसें, गौर से देख सोचिए इस पे। अल्लाह सहाबी रसूल नमाज पढ़ रहे हैं, नफल नमाज, अल्लाह के रसूल ने आवाज दिया, नहीं आए। अल्लाह के रसूल उस पर उनको टोक रहे हैं, सरजनिश कर रहे हैं कि अल्लाह का हुक्म यह है कि जब रसूल बुलाएं तो नफिल छोड़ दो। नफिल नमाज जो अल्लाह की इताअत ही है, अल्लाह और रसूल का हुक्म हो तो उसे छोड़ देना चाहिए। सोचिए थोड़ी देर के लिए। शेख ने सवाल उठाया, अब उस शख्स का मामला क्या है जिसको अल्लाह और रसूल कोई हुक्म दे रहे हैं और वो गुनाह का काम कर रहा है? नमाज के लिए अजान हो रही है, आप दूसरे कामों में मशगूल है, गपशप में, दोस्तों में, कारोबार में, न जाने क्या क्या, या फिर कोई गुनाह का काम कर रहे हैं। और उस शख्स का क्या मामला है कि अल्लाह और उसके रसूल कह रहे हैं कि सब्र करो, और वो कह रहा है कि मैं जंग करना चाहता हूं, हथियार उठाना चाहता हूं, धमाके करूंगा। यूरोप, अमेरिका, इसराइल, फिरका परस्त हिंदू मुसलमानों को इतनी तकलीफ दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, हम खड़े हो जाएंगे, खुफिया तौर से निकलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इन्होंने कुरान की आयत नकल की, अलम तरा अल्लज़ीना क़ीला लहुम कुफ्फू अयदीकुम, क्या उन लोगों की तरफ नहीं देखा जिनसे अल्लाह ने कहा या कहा गया कि अपने हाथों को रोक लो, अभी लड़ो लो मत, हाँ, और नमाज कायम करो, वाकिमुस्सला वा आतु ज़कात, कुरान की आयत है ये, और ज़कात दो। फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल, तो वो खुद कह रहे थे नहीं नहीं, हमको जंग करना है, जंग करना है। तो जब उन पर क़िताल फर्ज किया गया, इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम यख्शौना अन्नास का ख़शयतिल्लाह, तो उनमें एक गुरोह ऐसा पैदा हो गया जो लोगों से उस तरह डरने लगे जैसे अल्लाह से डरते हैं, या जैसे अल्लाह का डर होना चाहिए, और अशद्द ख़शिया, या उससे भी ज्यादा डरते हैं। वक़ालू रब्बना लिमा कतबता अलैनल क़िताल, और कहने लगे कि परवरदिगार तूने हम पर किताल क्यों फर्ज किया, हाँ, लौला अखरतना इला अजलिन करीब, ऐसा क्यों नहीं किया कि थोड़ा और पीछे करता, जरा कुछ और मोहलत मिल जाती, जरा तैयारी कर लेते। जब फर्ज कर दिया गया तो ये उज़्र बहाना। अब इस आयत को और उस हदीस को मिलाइए कि अबू सईद इब्न मुहल्ला नेकी, आज हमारे यहां 15 शाबान होगी रात को, देखिएगा कैसे धूमधाम होगी। अल्लाह रसूल ने रमजान को मुबारक बनाया, लैलतुल कद्र खैरु मिनल शहर करार दिया, उसकी कोई फजीलत नहीं है, उसका कोई धूमधाम नजर नहीं आती, लेकिन आज हमारे यहां कब्रस्तान आबाद होगा। जो जिंदों के घर में फाका हो रहा है वहां खाना नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन कब्रस्तान में चूना फूल न जाने क्या क्या खर्चा करेंगे, जिसकी शरीयत इजाजत देती नहीं बल्कि मना करती है। अल्लाह रसूल जिससे मना करते हैं वो कर रहे हैं, और जो कुछ करता है नेक काम, उलमा हो, सऊदी अरब हो, फला हो, उनके कीड़े ढूंढ ढूंढ के वहां इतने काबिल हो जाते हैं कि लगता है दीन इस्लाम हालात और वक्त के तकाजे को इनसे ज्यादा कोई जानता ही नहीं है, जबकि चाहिल है। गौर कीजिए कितना हमारा मामला बिगड़ा हुआ, और ये मामला बिगड़े हुए जब हम कुरान हदीस की मुखालफत करेंगे। तो ये अल्लामा अल्बानी का जो जिक्र किए गए, शेख अब्दुल मालिक ने आगे कहा दूसरी जगह पर, کہ اللہ کے رسول کے صحابہ کرام نے دنیا فتح کی، دنیا فتح کی، ان کے اس سماج کا، دنیا فتح کرنے والے سماج کی ایک بچی بھی جانتی تھی اللہ کہاں ہے. آج لوگ مذاق اڑاتے اس سوال پہ، اور ہندوستان میں آپ سوال کریں تو بہت سے لوگ کہیں گے اللہ ہر جگہ ہے. ہاں، ایک لمبی حدیث میں حضرت معاویہ بن حکم سلمی، مسلم شریف کی روایت میں ہے، ان کی بکریاں تھیں، ایک دن پہنچے جوانیاں اور احد پہاڑ کے پاس میں، ایک چھوٹی بچی تھی وہاں چراتی تھی، بھیڑیا ایک بکری لے کے گیا، انہوں نے تماچا مار دیا، بعد میں افسوس ہوا، اللہ کے رسول سے آ کے ذکر کیا، آپ برا مانا آپ نے، تو کہا اللہ کے رسول آزاد کر دوں، کہا بلاؤ اس بچی کو، لونڈی کو بلایا، پوچھا اللہ کہاں ہے، کہا فی السما، آسما، ایک بچی بول رہی ہے. آج ہم سوال کریں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ہاں اللہ کہاں ہے آسمان میں، کہا میں کون ہوں، کہا اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا عاتقہ فإنها مؤمنہ، اسے آزاد کر دو، یہ مومن عورت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں اپنی مصیبتوں سے آزاد ہونا تو ہمیں یہ سیکھنا اور سکھانا ہے کہ اللہ کہاں ہے. اللہ کے رسول ایمان کی بنیاد قرار دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو رسول مانو، اللہ کہاں ہے یہ جانو، اللہ اور رسول کے بارے میں علم نہیں ہے تو آزادی نہیں ملے گی. اس کو آزادی ملی اس دو سوالوں کے جواب میں. ہم کو بھی ان مصیبتوں سے مالی، ان کے تبصرے کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اب اس طرح تناظر میں سوچئے کہ نفل نماز کو چھوڑ کر اللہ اور رسول کی بات ماننی ہے، اور آج ہمارا نوجوان یہ اعتراض کر رہا ہے علماء پر کہ آپ یہ کہتے ہو صبر کرو، تو عالم کہتا ہے کہ میں نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے. جب آپ کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے کہ آپ مقابلہ کریں، خلافت قائم کریں، اسلامی حدود کو نافذ کریں، جس چیز کی طاقت آپ کو نہیں ہے، پورے مضمون پورے خطبے کو سامنے رکھ کے یہ آخری جملہ سنیے، جس چیز کی طاقت آپ کو نہیں ہے اس چیز کے آپ مکلف ہی نہیں ہیں. نماز کا وقت آیا نہیں، قتال کیا شہید ہو گئے جنت میں چلے گئے، اللہ کے رسول نے بلایا نفل چھوڑ کے آنا ہے. اب آج کے ماحول میں ہم کو قرآن حدیث جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو، جو نہیں کہا جس کی طاقت نہیں ہے وہ کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ قتال کی بات کرنا، جنگ کی بات کرنا، چلتے پھرتے مجلسوں میں ادھر ادھر اور واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر سعودی عرب اہل حدیث کے اور فنا کے خلاف جو ہے تبصرے کرنا جہالت کی بنیاد پر، اس سے کیا حاصل ہے؟ کون سا فائدہ ہے؟ آخر میں انہوں نے یہی نتیجہ برآمد کیا کہ آج مسلمانوں کو اور ہم کو آپ کو جو یہ کہا گیا قرآن و حدیث کی ان تعلیمات میں کہ آپ جو ہے اچھا، ہاں اپنے زمانے حال کو دیکھیں، اگر اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے ہیں تو اپنا حال سدھاریں. یہ آیت اور اس کے تناظر میں بتایا کہ جن لوگوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے، ہم یہ ہیں ابھی دو قرآن کے امین امن عہد اللہ لئن آتانا اللہ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن، یہ آیت ہے، وقت نہیں ہے. اور دو تین آیتوں کو پیش کر کے بتایا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اللہ ہم پر یہ فرض کر دے، ہم کو یہ دے دے تو ہم یہ کریں گے، لیکن جب اللہ نے دیا تو اس سے مکر گئے. جنگ کا قتال کا مطالبہ کیا، فرض کیا گیا تو اس سے کترا گئے. تو جب انہوں نے غلط مطالبہ کیا تو غلط نتیجہ آیا. اس ضمن میں شیخ عبد الرحمان بن ناصر السعدی کا ایک لمبا اقتباس نقل کیا شیخ نے، کہتے ہیں کہ قرآن میں جگہ جگہ آپ کو یہ مضمون ملے گا کہ آپ اپنے گرد و پیش کے حالات دیکھیں، ان حالات میں آپ کو کیا کام کرنا ہے، آپ کی کیا طاقت ہے، آپ کس چیز کے پابند اور مکلف بنتے ہیں وہ کام کیجیے. جس کی آپ کو طاقت نہیں ہے اس کی طرف آنکھ نہ بڑھائیں، اس کی ضد نہ کریں، اس کی طرف نہ لپکیں، اگر آپ نے ایسا کیا ہمیں تو یہ کرنا چاہیے جو آپ نہیں کر سکتے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ وہ کام جو نہیں کر سکتے اس کی طرف دماغ لگاؤ گے تو جو آپ کر سکتے ہو وہ بھی بگڑے گا، نہ یہ درست رہے گا نہ وہ درست رہے گا، یہ بھی بگڑے گا اور وہ بھی بگڑے گا. قرآن نے یہ مضمون کئی آیتوں میں بیان کیا کہ جن لوگوں نے ایسا کیا اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عذاب میں اور مختلف قسم کے وبال میں مبتلا کر دیا. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کن حالات میں ہمارے ارد گرد میں کون سا تقاضا ہے، آج ہم اپنے سماج اور ماحول میں کیا کر سکتے ہیں، اس میں اسلامی منہج کے مطابق تعلیم، قرآن حدیث کی، توحید کی، علماء سے تعلق، تخلیہ، ہمارے عقیدے، ہمارے اعمال کو شرک سے، بدعت سے، گمراہی کے ہر کام سے صاف کرنا، یہ آپ کے لیے پہلی ضرورت ہے. ہماری اور آپ کی نوجوان لکھیں اس میں آپ کو مشکل لگتی ہے، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ مزہ نہیں آ رہا ہے، ہاں ذرا جہاد کی اور فلاں چیز کی بات کرو تو ذرا بہادری کا تمغہ مل جاتا ہے، یہ آپ کی نفسیات ہے، لیکن اصل مجاہدہ یہ ہے کہ آپ گناہوں سے لڑیں، شرک سے لڑیں جو آپ کے گلبے میں ہے، اپنے آپ سے لڑیں جو ہمارے گھروں میں گناہوں پر ہم کو اکسا رہا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے ہم کو روک رہا ہے. پہلا جہاد اپنے آپ سے ہے. اپنے آپ پر اسلام نافذ کریں، تربیت کریں اپنے ارد گرد کے لوگوں کی. یہ کام انبیاء کا طریقہ ہے، یہ انبیاء کا کام ہے، اور انبیاء کا کام انبیاء کے طریقے پہ کریں. عقائد کی اصلاح، اعمال کی اصلاح، تصفیہ یعنی گندی چیزوں سے پاک کرنا، پھر تربیت صحیح چیزوں کی عادی بنانا، اس کو سکھانا. ورنہ اللہ کے رسول انہوں نے اپنی بحث کا خاتمہ کرتے ہوئے ایک روایت پیش کی کہ من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو ترک کر دے جو لا یعنی ہے، اگرچہ حسن درجے کی ہے. اہل علم ان دو تین روایتوں میں اس کو شمار کرتے ہیں جس میں اسلام کی بنیاد ہے، جوامع الکلیم کا نمونہ. ہاں، اگر اس ضمن میں شیخ نے ابن عثیمین رحمہ اللہ کے بھی بڑے پیارے خطاب کا کی طرف اشارہ کیا کہ اگر آپ اور ہم یہاں ممبر پر کھڑے ہو کے، میں سعودی عرب کے خلاف بولتا ہوں، کسی ملک کے خلاف بولتا ہوں، چھوڑ دیجئے سعودی عرب، یہاں کھڑے ہو کے بولتا ہوں کسی ملک کے خلاف یا ہمارے جو حکام ہیں ان کے خلاف، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے. ہم اور آپ جو تبصرے کرتے پھرتے ہیں، سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، صحابہ میں یہ کچھ تھا؟ اگر ایک مسلمان حاکم میں فرض کیجئے واقعی خامیاں ہیں اور ہوتی ہیں، ہوگی، تو اس کی اصلاح کا یہی طریقہ ہے یا دین کا منحج یہی ہے؟ آج ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ اور فیشن بھی بن گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں بولتے، مسلمانوں میں خرابیاں، سماج میں جو برائیاں ہیں، سب کا الزام دوسروں کو دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بری کر لیتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اصلاح اس دن شروع ہوگی جب ہم یہ کہنا شروع کریں گے. یہ مت کہیے کہ جماعت اہل حدیث میں کام نہیں ہوتا، یہ کہنا شروع کیجئے، ہر اہل حدیث یہ کہے کہ میں کام نہیں کرتا. آپ اپنے آپ کو کہیے، جماعت کو مت کہیے. کیوں؟ جماعت کس کا نام ہے؟ صدر کا، سیکرٹری کا، فلاں اور فلاں کا. آپ بھی تو اس کے فرد ہیں، لہذا جماعت کے فرد ہونے کے اعتبار سے جتنا صدر سیکرٹری ذمہ دار ہے اتنا ہی آپ بھی ہیں. تو آج سے آپ یہ کہیے، کبھی جماعت پہ تنقید کرنا ہے تو کہیے کہ میں ایسا ہوں، میں بہت برا ہوں، میں لڑتا ہوں، میں کام نہیں کرتا، میں جماعت کے لیے قربانی نہیں دیتا، دین کے لیے میری مرد کو تاہی ہے، اس لیے یہ قوم خرابی کا شکار ہے. جب آپ اپنے آپ کو کہنا شروع کریں گے تو یہ احساس اگر دل میں ہے تو اصلاح کی طرف قدم بڑھے گا. ہم دوسروں کو کہہ کر ان کو ذمہ دار ٹھہرا کے اپنی برائیوں کی اصلاح نہیں کرتے، اور نتیجے میں ہمارے یہاں ایک فوزویت، عربی میں جس کو کہتے ہیں لاقانونیت، اور فساد کی ایک کیفیت برپا ہے جس کی اصلاح کا کوئی اور چھوڑ نظر ہی نہیں آتا. اللہ کے رسول نے پیشیں گے فتنے آئیں گے، اور ایسا ایسا جب ہوگا تو عقل مند اور باشعور حلیم انسان بردبار بھی حیران ہو جائے گا، کوئی حل نظر ہی نہیں آئے گا. اگر ہم حل کی طرف جانا چاہتے ہیں تو صحیح عقیدے، صحیح ایمان اور صحیح منحج کی طرف لوٹنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ماضی کو سنوارنا ہے تو توبہ کریں، مستقبل کے لیے استغفار کریں، اور حال کے لیے صحیح عقیدہ اور صحیح منحج کو اختیار کر کے اس پر عمل کریں. یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے کون سا کام مفید ہے وہ کریں، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ کتنا بھی فیشن والا ہو، چلن ہو، اس میں ہم اپنا ہاتھ نہ ڈالیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں کو کرنے کی توفیق دے جس سے ہمارے دین اور دنیا دونوں جگہوں کا فائدہ ہو، ہر قسم کی مصیبت پریشانی اور ہر قسم کے عذاب سے پروردگار ہمیں محفوظ رکھے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک برحیم.